اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللہ پاک نے کچھ صالحین کو، کچھ اہل اللہ کو، کچھ نیک لوگوں کو ایک ذمہ داری سونپی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رہنے والے اکٹھے معاشرے میں اکٹھے رہنے والے لوگوں کا فکر کریں، یا دوسرے لفظوں میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کا فکر کریں. ذات کا فکر تو ہر کسی کو ہے، امت کا فکر یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. ہر بند اپنی ذات کو لے کے چل رہا، میری دنیا بہتر ہو جائے، میرے پاس مال بہتر ہو، میرے پاس رزق بہتر ہو، میری زندگی بہتر ہو. ایک غم ہے، ایک فکر ہے، اور یہ ہر شخص کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن میری آخرت بہتر ہو، یہ بہت کم لوگوں کو ہے. اچھا، پھر یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن دوسروں کی آخرت بہتر ہو، یہ آج کے دور میں چیز یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کا وجود بہت کم ہے کہ دوسروں کی آخرت بہتر ہو. حتیٰ کہ بے حسی کا یہ دور گزرا کہ اپنی اولاد کی آخرت کا بھی احساس اور غم ختم ہو گیا، اپنی اولاد، اور اپنی اولاد کا صرف دنیا ہی کا فکر اور دنیا ہی کا غم، اس کے علاوہ سارے غم ختم ہو گئے. دنیا کا غم، میری اولاد دنیا کے اعتبار سے کتنی اونچی ہو جائے، کتنی بہتر ہو جائے، اور کتنی خوشحال ہو جائے، بس یہ ایک غم ہے جو اس وقت موجود ہے. اب یہ دنیا کا غم آخرت کے غم میں منتقل ہو جائے، دنیا کا غم آخرت کے غم میں منتقل ہو جائے، تو ہمارے سلسلے کے بڑے درویش ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، ان کی کتاب کشف المحجوب، یہ اسی غم کا حصہ ہے، یہ اسی غم میں لوگوں کو ڈھالنے کے لیے لکھی گئی ہے کہ مخلوق کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت کا ایک غم زندہ ہو جائے، کہ کیسے میری آخرت بنے گی اور کیسے مجھے اعمال کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ پاک کی محبت نصیب ہوگی، کیسے. یہ ایک غم ہماری طبیعتوں میں منتقل ہو جائے، یہ ایک فکر ہمارے اندر پیوست ہو جائے، ہماری طبیعتوں میں یہ فکر، جب تک یہ نہیں آئے گا بات نہیں بنے گی، جب تک یہ نہیں آئے. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے کشف المحجوب کا، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے فرمائی ہے کہ شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں. بس انبیاء جو بندوں کو حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بصیرت باطن سے دیتے ہیں، ہر شخص اس بارے میں اپنے اپنے درجے پر رکھتے ہیں، بس شیخ کو بھی اپنے مریدوں کی تربیت بصیرت باطن سے کرنی چاہیے، ہر ایک کو اس کے موافق غذا اور دوا دینی چاہیے. پیر علی جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد جو ہے اس کو اپنے مریدوں کو دوا دینی چاہیے، غذا بھی دینی چاہیے، لیکن موافق دینی چاہیے، اور ان کی تربیت بصیرت باطن سے کرنی چاہیے، ہر ایک کو اس کے موافق غذا اور دوا دینی چاہیے تاکہ دعوت الحق کی مراد حاصل ہو. بس جب کوئی ولایت الہی کے کمال پر پہنچا ہوا مرشد اپنے مرید کی ان 3 سالوں کی تعلیم کے بعد تربیت کرے، اور 3 سال کی قابل ریاضت و مجاہدہ کے بعد اس کو بدڑی پہنا دے تو درست ہے. پیر علی جی رحمت اللہ علیہ اس میں ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ وہ 3 سال اپنے مرشد کی خدمت میں ایسے گزارے کہ جس میں ایک لمحہ کی بھی حاضری میں غفلت نہ ہو. اور 3 سال جو بندہ گزار لے دن رات اور ایسے انداز سے گزارے کہ ہر پل ہر سانس اس کے ذہن میں, اس کے دل میں, اس کی طبیعت میں بس خدمت ہو, ایک لمحہ بھی اگر چوکا تو 3 سال پھر شروع ہو گئے, پھر ایک لمحہ چوکا تو 3 سال پھر شروع ہو گئے. ڈاکٹر بازو بیماریوں کی دوائیاں دیتے ہیں جی 18 مہینے کورس کرنا ہے ٹی بی کا, ایک دن چوکا تو پھر وہ 18 مہینے اسی دن سے پھر شروع. جو 3 سال ایسے گزارے, میں کشف المحجوب کی بات کر رہا ہوں, تو 3 سال ایسے گزارے جس میں ایک لمحہ بھی اس کے اندر غفلت کا نہ ہو اور حاضری کے بغیر نہ ہو, تو بعض اللہ والے اس بندے کو کہتے ہیں اس نے دائم حضوری کا پہلا قدم طے کر لیا. دائم حضوری, دائم حضوری لفظ یاد رکھے گا, دائم حضوری. دائم حضوری کہتے ہیں ایسا شخص جو ہر پل ہر سانس ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ جل شانہ کی حاضری اور حضوری میں اور کملی والے کے اتباع میں گزارے ساری زندگی, اگر اس کی زندگی 1,00,000 سال کی ہی کیوں نہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں دائم حضوری. ہماری جتنی بھی پرانی ریاستیں تھیں نا, ان میں ایک وزیر ہوتا تھا, وزیر حاضر باش, اس کے ساتھ لکھا جاتا تھا فلاں وزیر حاضر باش. حاضر باش سے مراد یہ ہے کہ نواب یا راجہ جس وقت بھی اس کو یاد کرتا تھا وہ اس وقت موجود ہوتا تھا, اس کی اپنی زندگی ختم, نواب کی زندگی میں وہ ایک دم جڑ جاتا تھا, اس کی اپنی چاہتیں, اپنی خواہشیں, اپنی نیند, کھانا, آرام کچھ نہیں ہوتا تھا, بس نواب جو چاہتا تھا وہ ہوتا تھا, اسے کہتے تھے وزیر حاضر باش. شاہجہان کا ایک وزیر تھا نواب سعد اللہ خان, شاہجہان کا وزیر تھا سعد اللہ خان, وہ وزیر حاضر باش تھا. تو پیر علی جوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو 3 سال ایسے گزارے جس میں ایک پل بھی, ایک لمحہ بھی, ایک ساتھ بھی حضوری میں کمی نہ ہو, اگر کمی ہو گئی پھر 3 سال شروع, تو فرمایا اس کو دائم حضوری کا پہلا درجہ, پہلی سیڑھی نصیب ہو گئے. آگے فرماتے ہیں کہ مرشد کو چاہیے کہ وہ مرید کو اس کی موافقت کی غذا دے. موافقت کی غذا, اس کی موافقت کیا غذا ہے, اور دوا دے تاکہ دعوت الحق کی مراد حاصل ہو. بس جب کوئی ولایت الہی کے کمال پر پہنچا ہوا مرشد اپنے مرید کے ان 3 سالوں کی تادیب کہتے ہیں, مسلسل اس کو ادب سکھاتا رہا, تادیب. اور تادیب میں ساری سختی ہے, نرمی ہے ہی نہیں. استاد جو سکھاتا ہے اس میں ساری سختی ہوتی ہے, کوئی نرمی ہوتی ہے؟ تادیب میں ساری سختی ہے, کوئی نرمی نہیں. تو پیر علی جئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان 3 سالوں کی تادیب کے بعد تربیت کرے, اور 3 سال کی قابل ریاضت و مجاہدہ کے بعد, ریاضت اور مجاہدہ, قربانیاں ہی قربانیاں. مجھے یاد نہیں کہ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاں رہا ہوں اور کبھی نیند پوری ہوئی ہو, اور ویسے بھی 91 میں حضرت کا وصال ہوا تو 91 کے بعد لے کر اب تک تو وہ نیند ساتھ لے گئے تھے. مجاہدہ ہی مجاہدہ, ریاضت ہی ریاضت, کے بعد اس کو گدڑی پہنا دیں اگر اس ان قربانیوں کے بعد اس کو گدڑی پہنا دیں تو درست ہے, اور گدڑی گویا کفن کا پہننا ہے, کیونکہ کفن کا پہننا زندگی کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جانا ہے. کہ زندگی کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جانا ہے, اور دن کی زندگی کو راحتوں سے بالکل پاک کر دینا ہے, اور دل کی زندگی کو راحتوں سے بالکل پاک کر دینا ہے. جب وہ اپنی ساری عمر حق کے لیے وقف کر دے اور پورے طور پر خواہش نفس سے بیزار ہو, اس وقت یہ مرشد اس کو اس خلعت اور نوازش سے عزت بخشے, وہ مریض اس کے حق پر قیام کرے, اس کا حق ادا کرنے میں پوری کوشش کرے, اور اپنی نفسانی غرض کو اپنے اوپر حرام کر لے. گدڑی کے متعلق بزرگوں نے بہت سے اشارات بیان فرمائے. شیخ ابو عمر اصفہانی رحم اللہ نے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے, اور عام صوفی لوگ اس بارے میں بہت مبالغہ کرتے ہیں. بہرحال ہمارا مقصود کتاب سے ان اقوال کو نقل کرنا نہیں, بلکہ طریقت کے مسائل کو کھول کر بیان کرنا ہے, یاد رکھیے کہ گدڑی کے متعلق بہترین اشارات یہ ہیں کہ گدڑی کا گلا صبر سے, اس کی دعاستین خوف و رجا سے, اور اس کو دو حصے قبض و بد سے, اور کمر نفس کی مخالفت سے, اس کی کرسیاں صحت و یقین سے, اور اس کی درازیاں اخلاص سے. اور اس سے بہتر اشارات یہ ہیں کہ گدڑی کا گلا اہل دنیا کی ممانست سے فنا ہو جانے سے, اور دو آستین تنفس کی حفاظت اور دل کی عصمت سے, اور دو حصے فقر اور برگزیدگی سے, اور اس کی کمر مشاہدہ حق میں محو ہو جانے سے, اور اس کی کرسی حق سبحانہ کے حضور اطمینان پانے سے, اور اس کی فراغی محل و وصل حق کے مقام میں قرار پانے سے بنی ہوئی ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی بیان کی ہیں جس کی وضاحت کچھ ضروری ہے, بہت زیادہ. پہلی تو چیز, پیر علی جوہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ مرشد جو ہے وہ ہوتا ہے جو مرید کو اس کی موافق غذا اور دوا دیتا ہے. معالج جو ہے, ڈاکٹر یا حکیم, اسے معالج کہتے ہیں. معالج مریض کو موافق اور مخالف دوا اور غذا بتاتا ہے. موافق ایسے جو اس کو اچھی لگے, اور مخالف ایسے جو اس کو اچھی نہ لگے. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے, معالج کہتا ہے کہ اس کو کھانی پڑے گی, اس کو لینی پڑے گی, چاہے تجھے اچھی لگے یا نہ لگے. اور پھر وہ معالج کی بات پہ یقین کر کے اس کو لیتا ہے, اس کو مانتا ہے, اور اس پہ عمل کرتا ہے. اس کو لیتا ہے, اس کو مانتا ہے, اس پہ عمل کرتا ہے. اگر نہیں کرتا تو بیماری بڑھ جاتی ہے, اس کے خوف میں اس پہ عمل کرتا ہے. جس طرح جسمانی صحت کے لیے معالج کی بات ماننا ضروری ہے, بلکہ بعض فتوے میں فقہا نے, بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے, اگر اس نے جسمانی صحت میں معالج کی بات نہ مانی, تو قیامت کے دن اس کا باقاعدہ سوال ہوگا. اور بڑے بڑے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے اگر جسمانی صحت کا خیال نہ رکھا, اور اب اللہ جل شانہ نے یہ جسم جو امانت دی تھی, اس امانت کی حفاظت نہ کی, تو اس کا بھی اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی, اور اللہ کے ہاں اس کی باقاعدہ اس کا سوال ہوگا کہ تو نے اس کی حفاظت کیوں نہ کی جتنا تجھ سے ہو سکا. اب ہمارے طبقے میں دو بندے ہیں, ایک وہ ہیں جو اس کی حفاظت سے بالکل غافل ہیں, ایک وہ ہیں جو دن رات تن کی حفاظت کو بت بنا کے پوجا کر رہے ہیں. پانی میں کیڑے تو نہیں ہیں جراثیم کے نام پہ, غذا میں کولیسٹرول کے نام پہ اور چربیلے مادوں کے نام پہ یہ تو نہیں ہے, ہماری سانسوں میں آلودگی تو نہیں ہے, دن رات اسی فکر میں, اسی غم میں زندگی گزر رہی ہے, اپنے جسم کو بت بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں, اپنی صحت کو بت بنا کے اس کی پوجا کر رہے ہیں, صحت کا خیال کرنا ضروری نہیں لیکن صحت کو بت بنانا بہت غیر ضروری ہے. صحت کا خیال کرنا ضروری ہے, میں اپنے لفظ کو پھر اصلاح کرتا ہوں اپنے لفظوں کی, صحت کا خیال کرنا ضروری ہے. میں نے کہا اگر نہ کیا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا, لیکن اپنی طبیعت اور صحت کو بت بنا کے اس کی پوجا کرنا ضروری نہیں ہے. بس دن رات آخرت بھول گئی, جس نے زندگی دی, جس نے صحت دی, اس کو ہی بھول گئے. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو. بس دن رات زندگی بس ایک محور میں گھوم رہی ہے, اس محور کا نام ہے فٹنس. میں کہیں بیمار نہ ہو جاؤں, اور بیمار ہو گیا ہوں تو صحت مند کیسے ہو جاؤں. آج تو ہماری دن رات اسی پہ گزر رہے ہیں, جبکہ پیر علی جائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہترین مرشد وہ ہے جو مرید کو اس کی موافقت کی غذا بھی دے دوا بھی دے. ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ آیا, اس کے احوال دیکھے سنے, فرمانے لگے آج کے بعد تمام وظیفے ختم, تلاوت قرآن کی ختم, تہجد ختم, تسبیحات ختم, اشراق ختم, چاشت ختم, اوابین کے نفل ختم, تہجد کے نفل ختم, لمبی دعائیں ختم, مراقبہ ختم, تسبیحات ختم, صرف فرض پڑھنے ہیں اور واجب پڑھنے ہیں اور موقع سنتیں پڑھنی ہیں, باقی سب ختم. یہ آپ کا نسخہ ہے, جاؤ اس پہ عمل کرو. وہ حیران, یہ کیا, یہ بھی چند سال پہلے کی بات ہے, حیران کہ یہ کیا. کسی فقیر کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو فقیر تو اس کو اعمال بتاتا ہے, یہ اعمال کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہر چیز ختم, کیسے ممکن؟ تو بڑا نکھا جواب دیا, فرمانے لگے کہ تم اعمال کر کر کے جو دل کے اندر کی کیفیات لائے ہے وہ یہ ہے کہ تیرا برتن اتنا نہیں جتنا تیرے اعمال ہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ اعمال تیرے برتن سے بڑھ جائیں اور تیرا دل جو ہے خود خدا سے ہی دور ہو جائے, خود ان کی وجہ سے. تو قرآن کہتا ہے یذل بہ کثیرم ویہدی بہ کثیرا, اس کے بڑے وسیع مفہوم ہے اس آیت کا, اس آیت کا بڑا وسیع ترجمہ ہے. ایک بات. دوسری, تو عبادات کر کے جن کیفیات سے گزر رہا ہے خود اپنے آپ کو یا نبی کہہ دے گا یا رب کہہ دے گا. تیسرا, تیرے اندر عبادات کا گھمنڈ, عظمت دل کی اندر گھمنڈ اتنا ہے, خطرہ یہ ہے کہ تجھے اللہ یہ نہ کہہ دے کہ جا جس طرح میں نے شیطان پہ لعنت کی عبادات کر کر کے, کہیں تو لعنتی نہ ہو جائے. ہاں, کیوں کہتے ہیں اپنی کیفیات کو اپنے مرشد کو بیان کرو کرو کرو, ہمیں پرواہ ہی نہیں. میرے قریب رہنے والے شب و روز کبھی اطلاع دینے کی تکلیفیں نہیں کرتے, کئی بار عرض کر کے چھوڑ دیا ان کو ان کے حال پہ, وہ فیصلہ ہی نہیں کیا انہوں نے روحانیت کی ترقی کا. بلکہ بعض لوگ اگر مراقبے میں, اعمال میں, روحانیت میں ترقی کرتے ہیں تو یا تو ان کو شک آتے ہیں یا رشک آتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہوں, یا کبھی شک ہو کے گزر جاتا ہے کیسے ممکن ہے, خیال ہوگا, تصور ہوگا, انسان جو سوچتا ہے پھر وہی ہو جاتا ہے. بعض اوقات پھر اس بیچارے وسوسوں میں چلے جاتے ہیں. بعض اوقات کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ان کو نوازا ہے ہمیں نوازا نہیں, ہم دن رات ساتھ ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے برتن اس قابل کیا ہے, وہ کبھی نہیں دیکھتے. اس نے بیان کیا, انہوں نے سب کچھ روک دیا, میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں سب کچھ چھوڑ دو، بس صرف درود ابراہیم ہی پڑھو. بعضوں کو کہتا ہوں درود ابراہیم ہی نہ پڑھو، صرف یہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لو، یہ پڑھو. پیر علی حجری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں جو چیز بتا رہے وہ یہ بتا رہے کہ مرشد کو کون سی غذا دینی ہے مرید کو اور کتنی دینی. ڈاکٹر سب کو ایک گولی دیتا ہے؟ نہیں، کسی کو دو گولیاں اکٹھی، کسی کو آدھی گولی، کسی کو دو گولیاں دن میں چار دفعہ، کسی کو آدھی گولی صرف دن میں ایک دفعہ. سب کو ایک گولی نہیں ہوتی، وہ تو اطلاع سے اصلاح ہوتی ہے اور اصلاح سے ارتفاع ہوتی ہے. ارتفاع کہتے ہیں بلندیاں، عظمتیں، پروازیں، پھر ہوتی ہیں. مالج کو بار پل پل کی اطلاع دی جاتی ہے. مالج کہتے ہیں جی روز کا گراف بنائیں، اپنا بلڈ پریشر، اپنا شوگر، اپنا ای سی جی، یہ مجھے روز گراف بنا کے لکھیں، ہفتے 15-20 دن کے بعد، مہینے کے بعد ملاقات آ کے وہ میرے سامنے رکھ دیں، میں چیک کروں گا. یا آئی سی یو میں اب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ای سی جی ساتھ چل رہی ہوتی ہے، وہ بتا رہی ہوتی ہارٹ پلپیٹیشن کو، دل کی دھڑکنوں کی الٹی سیدھی جو لائنیں ہیں ان کو بتا رہی ہے. یہاں دل جا کے جھٹکا لیتا ہے اور یہاں رکتا ہے، اتنے منٹ کے بعد دل جھٹکا لے رہا ہے تو یہ کیا خیال ہے، اس کا جھٹکا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اگر تو بڑھ رہا ہے چانسز ہے کسی نقصان کے. یعنی معالج کو اپنی رپورٹیں فائل میں، بغل میں فائلیں لے کر اگر تو معالج کو رپورٹیں دکھائیں تو بڑے خوشحال ہو جاتے ہیں. بعض اوقات نا میں کوئی تشخیص نہیں کر سکتا، سر سے پاؤں تک میں بیماری پوری بتا دیتا ہوں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں رپورٹ چیک کر لیں گے. میں کہتا ہوں میں نے کچھ بتایا؟ ٹھیک بتایا. کہہ رہے بالکل ٹھیک بتایا، صرف دیکھ لیں ہماری تسلی ہو جائے گی. یعنی معالج کو اطلاع دینا، اطلاع دینا جسمانی ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ معالج ہے، اس نے سر سے پاؤں تک بتا بھی دیا ہے، اللہ کے علم سے، پھر کہتے ہیں جی رپورٹ دیکھ لیں شاید ہماری تسلی کے لیے. بعض اوقات نا کاغذ نکال نکال کے مجھے سامنے رکھتے ہیں، یہ ذرا دیکھیں، یہ ایک خاص نشان لگا ہوا ہے، اس میں دائرہ لگا ہوا ہے، یا ایک کلرڈ پین، موٹے پین سے نا وہاں ایک خاص نشان لگا ہوا ہے، صرف اس نشان کو دیکھ لیں آپ. یہی بات پیر علی حجری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں. پیر علی حجری رحمت اللہ تعالی علیہ یہی بات بتاتے ہیں کہ پیر کو اگر مرید کو غذا دینی ہے پیر نے، یا دوا دینی ہے، یعنی روحانی غذا یا دوا، تو کس کو کتنی دینی ہے؟ تو اپنی رپورٹ کا گراف سامنے ہوگا تو دے گا. قریب رہ کے اگر بندہ، اور اکثر قریب والے اطلاع نہیں دیتے اکثر، کہ ہماری قلبی کیفیات یہ ہے، ہماری دلی کیفیات یہ ہیں، ہمارے دل کے، ہمارے وظائف کے، ہمارے معمولات کی، ہماری نماز کی، ہماری تہجد کی، ہماری تسبیحات کی، ہماری تلاوت کی، ہماری ظاہر کی، ہماری باطن کی کیفیات کیے ہیں، اور وہ کمیاں، یہ کمیاں ہیں، ان میں اصلاح کیسے ہو، یہ بتائیں. معالج کو جا کے صحت کی ساری باتیں بتاتے ہیں یا بیماری کی ساری؟ کوئی ایک اچھی بات نہیں بتاتے معالج کو، کوئی اچھی بات بتاتے ہیں؟ جو اچھی باتیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو جسم کی بری باتیں ہیں بیماری کے نام پہ وہ ساری بتاتے ہیں. ہم کیا پیر کو خط لکھتے ہیں، حضرت مجھے یہ خواب آیا، میں ایسے جا رہا تھا، ایک بابا آیا اور اس طرح ہوا اور اس طرح ہوا.
ڈاکٹر کو کہیں جناب میں اتنی روٹیاں کھا لیتا ہوں، میں اتنا چل لیتا ہوں، میری نظر اتنا دور دیکھ لیتی ہے، میرے ناکان اتنا بالکل باریک بات سن لیتے ہیں، اور میری سینسز اتنے ہیں کہ میں ہر چیز کو پرکھ لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، واچ کر لیتا ہوں، میرے پاؤں اس طرح اٹھتے ہیں، میں اس طرح سوتا ہوں، جا کے رکھ دیں، وہ دیکھنے آئے گا، بھئی آپ تو ٹھیک ہے، میرے پاس کیا کرنے ہیں؟ وہ تو کہے گا نا کہ آپ تو دوست ہیں، میرے پاس کیا کرنے آئے نا. یہ ایک سے لے کر آخر تک کچھ نہیں لکھتے، جو نہیں ہوتا وہی لکھتے ہیں، ایسے ہے. بلکہ بعض اوقات بیماری کو بڑھا کے بیان کرتے ہیں. سامنے بیٹھی ہوئی بعض بوڑھی مائیاں ہوتی ہیں نا، آ پھر رہی ہوتی، جب میرے پاس آتی ہیں بڑی مشکل سے دروازہ گزرتی ہیں، پھر گرنے کی بھی ترتیب بن جاتی ہے، پھر یوں گر بھی جاتی ہیں، ساتھ لگ جاتی ہے، اس لیے میں نے شیشے موٹے موٹے لگوائے ہوئے ہیں، بچے ٹکرے مارتے ہیں سارے. آ کے پھر کرسی میں پھر نیچے بیٹھے، کہہ رہے نہ، میں نے کہا کرسی میں بیٹھے، پھر میرا وقت بھی ضائع کریں گے، آپ سے اوپر نہیں بیٹھیں گی، ہم نیچے بیٹھیں گی، بڑی مشکل سے بیٹھ کے بڑی مشکل سے اٹھیں گی، جب وہاں جائیں گے پھر ہرن کی طرح بھاگیں گی. کیوں؟ اپنی اچھی حالت مجھے نہیں دکھانا چاہتے، اپنی بری حالت دکھا کے مجھ سے اچھی دوا پانا چاہتے ہیں. آپ سمجھے؟ اچھی دوا پانا چاہتے ہیں. اور میرے قریب چلنے والے میرے قیمتی قیمتی ساتھی، میں ان سے مایوس ہو گیا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مایوس ہو گیا. کبھی اپنی کیفیت بتانے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے. اور جب دور والوں کو دیکھتا ہوں روحانی ترقی کرتے ہوئے، پھر ایک احساس ہوتا ہے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. پھر میں کہتا ہوں اللہ تو جانتا ہے، میں نے تو ان کو کئی بار یاد دہانی کرائی، بار بار یاد دہانی کرائی، اللہ میں نے ان کا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، میں قیامت کے دن ان کا جواب دے نہیں ہوں. اطلاع دینا ضروری ہے، اس کا جواب ملنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی بات بتا دو، اطلاع دینا ضروری ہے، اس کا جواب ملنا ضروری نہیں. معالج کو اطلاع دیتے ہیں، 100 بیماریاں بتا دیتے ہیں، وہ ایک گولی اٹھا کے دے دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ اس میں آپ کھائیں. بعض وقت گولی بھی نہیں دیتا، بعض وقت کہتے ہیں آپ بس یہ چھوڑ دیں یا کر دیں، بس چاہیں. بڑی پرانی سی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب ہے، ان کو ایک تکلیف تھی دماغ کی، پیچھے نا دماغ کے ایک پیشیٹری گلینڈ ہوتے ہیں، اس کے نیچے ایک، میری تشخیص تھی غلط بھی ہو سکتی، ایک تکلیف تھی، اس تکلیف کے لیے ایک سخت جھٹکا ضروری تھا، اور وہ جھٹکا بھی اچانک ہو. بڑی عمر کے آدمی تھے، تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں تھوڑا سا آپ کا علاج کروں گا، تھوڑی سی تکلیف ہوگی تو اجازت ہے؟ کہنے لگے بالکل، زیادہ تو نہیں ہوگی، بالکل تھوڑی سی ہوگی. اچھا میں نے کہا میں آپ کو تکلیف فی الحال نہیں دیتا، فی الحال آپ آنکھیں بند کریں، تکلیف بعد میں دوں گا. آنکھیں بند کرتے ہی میں نے کھینچ کے گردن میں تھپڑ مارا، زور، اتنی زور سے مارا کہ میرا ہاتھ کو دکھا، اور اتنا سخت قسم کا جھٹکا لگا کہ وہ نیچے گر گئے. وہ اٹھانے لگے، میں نے ان کو اشارے میں ان کو پڑ رہنے دیا. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، کہنے لگے جی آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا بس یہی تکلیف دینی تھی، بس یہی تکلیف دی. اٹھ کے چل کے دیکھے، میں نے ان سے پوچھا، چلے تو میں نے کہا کیسی چال ہے آپ؟ پہلے وہ پنجوں کے بال چلتے سے، ایڑیاں نہیں ٹکتی تھی. کہنے لگا ایڑیاں میری کچھ نیچے لگ رہی ہیں. میں نے کہا بس یہی علاج تھا، اب چلتے ہیں، ذرا چلیں یہ خود متوازن، توازن، بیلنس ہو جائیں گے. ہر کسی کو دوائی مختلف دینی ہے نا، کسی کو صرف. میں نے اس نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ کا تکیہ جو ہے نا گلاب کے عطر سے بس لگا ہو، ہلکا ہلکا لگا ہوا ہو آپ کے تکیے میں، اور آپ کے سر اگر ٹوپی لیتے ہیں اس میں بھی گلاب کا عطر لگا دیا کریں, اور اگر پانی پیتے ہیں تو گلاب کا پینے والا ایک ایسنس ہوتا ہے جو شربتوں میں ڈالتے ہیں, وہ اس میں ہلکا قطرہ ڈال دیا کریں. میں نے کہا ایسی چلتا ہے کہ ہاں, میں نے کہا گلاب کا عطر لے کر نا اس کو روئی پہ لگا کے ٹیپ سے لگا کے اے سی کی گرل پہ لگا دیں, یا ٹیشوز پہ لگا کے اے سی کی گرل پہ لگا دیں, وہی آپ کا علاج ہے. کچھ تھوڑی سی دوائی میں نے قرض کر. روح کی دنیا, روح کی ترقی, کس کو کس موافق دوا دینی ہے, کس کو کیسی غذا دینی ہے, اس کی ساری سنتیں سب, نفلیں غیر موقع سنتیں, نفلیں تہجدیں سب ختم, اور واقعی کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو گیا. اور ہاں ساتھ یہ بھی انہیں عرض کیا کہ سر پہ تیل کی مالش کرائیں, مکھن کھائیں, ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیوں پہ مالش کریں, بس. اور صرف فرض پڑھیں, واجب پڑھیں اور سنت موقع پڑھیں, باقی سب ختم. کہنے لگے سارا دن کیا پڑھے, میں نے کہا کوئی سا درود پاک پڑھتے رہے بس. یہ پیر علی جی رحمت اللہ علیہ کی آج جو آپ نے بات سنی ہے وہ یہی ہے کہ معالج جو روحانی معالج ہے, پیر ہے, وہ مریض کو, مرید کو کون سی دوا دیتا ہے, یہ کس وقت ہوگی. اب میں چوتھی دفعہ اپنی بات پھر دہرا رہا ہوں آج کی اس نشست میں. میرے قریب رہنے والوں سے مجھے مایوسی ہوتی ہے بعض, میرے قریب چلنے والوں, میں چوتھی دفعہ یہ بات دہرا رہا ہوں آج کی نشست میں, کہ میرے قریب چلنے والے مجھے بعض اوقات اپنی کیفیات سے آگاہ ہی نہیں کرتے. اور میں نے اگلی بات یہ بھی عرض کی ہے کہ اطلاع دینا ضروری ہے, جواب ملنا ضروری نہیں. بعض اوقات توجہ سے بڑے کام ہوتے ہیں, اور بعض اوقات نہیں, خود توجہ سے بڑے کام ہوتے ہیں. میں اپنے حضرت کے ہاں بس, حضرت کے ہاں بس چلا جاتا تھا, بس رہتا تھا رہتا تھا. مجھے پتا تھا کہ ان کی نظر میں ہے, ان کی توجہ ہے, بس ختم. برتن اگر سیدھا ہو تو دو چار قطرے بارش کے ضرور پڑ جاتے ہیں. اور بارش موسلا دھار ہو رہی ہے تو برتن بعض اوقات بھر بھی جاتے ہیں. اطلاع دینے سے یہ بات ہوتی ہے, خط کے ذریعے اطلاع, لکھ کے اطلاع, خط کے ذریعے اطلاع, لکھ کے اطلاع, اپنی کیفیات لکھ کے دے دیا. بعض اوقات بعض بندے نام نہیں لکھتے, پتہ نہیں کس کا خط ہے, میں کہتا ہوں یا اللہ تو جانتا ہے, چلو توکل تو اللہ. نام نہیں لکھتے اپنا, وہ کہتے ہیں مجھے جانتے ہیں, رکا نا دے دیتے ہیں ایسے چلتے ہوئے, نام نہیں لکھا ہوا ہوتا, کون ہوں میں, یا مختصر سا نام ہے, پتہ نہیں, حوالہ نہیں, ایک ہی نام کے کئی آدمی ہیں. اطلاع دینا ہماری ضرورت ہے. میں نے جیسے معالج کے سارے آپ کے مثالیں دی ہیں کہ ڈاکٹر کو کیسے کیسے انداز سے ہم اطلاع دیتے ہیں, کبھی ہوں ہوں کر کے, کبھی آ آ کر کے, کبھی ہائے ہائے کر کے, یہ سب اطلاع دیتے ہیں اس کی توجہ لینے کے لیے, اس کی توجہ لینے کے لیے. بس یقین ضروری ہے. ہمارے ڈاکٹر رشید صاحب ہیں, ان کو رشید احمد شاہد نہ کہا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر دو تین دفعہ میں بھول گیا, میں نے کہا ڈاکٹر رشید صاحب, کہنے لگے رشید احمد شاہد, میں گجی سر, میں غلطی ہو گئی, کمپاؤنڈر ہیں, اور ڈاکٹر بھی نہ کہا جائے ناراض ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر رشید احمد شاہد ایک گاؤں میں رہتے ہیں. تو میں نے کہا, پھر میں ان کو ڈاکٹر شاہد صاحب کہتا ہوں, پھر خوش ہو جاتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر شاہ صاحب, اچھا ان کے بارے میں یقین کا عالم یہ ہے دیہاتیوں کا کہ وہ سفر میں جاتے ہیں, ان کی دکان کے پاس آتے ہیں, میں نے خود دیکھا گھر سے چل کے, انہیں پتا ہے, ڈاکٹر صاحب خود پہلے کہنا شروع کر جاتے ہیں میں نے فلاں وقت سفر میں جانا ہے, میں نے نہیں ہونا. لیکن مریض بیمار ہو کے نا اس میں جاتے ہیں ڈسپینسری پہ, जाके वहां बैठ के फिर आ जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। मॉलेज पे अगर यकीन हो तो मॉलेज की बंद दुकान भी फैज दे जाती है, और अगर यकीन ना हो तो आला से आला दवाएं, बेहतरीन वजीफे, आला तवज्जुहात फायदा नहीं देते। मैं एक बात अक्सर अर्ज किया करता हूं अपने हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की, मुर्शिदी हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की, कि तुम्हारी मेहनत 99% हो, मुर्शिद की तवज्जो 1% हो, काम नहीं बनेगा। तुम्हारी मेहनत 1% हो और मुर्शिद की तवज्जो 99% हो, काम फिर बनेगा। और ये 99% तवज्जो जो लेनी है ये इतला के जरिए लेनी है, खत के जरिए इतला, बार 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 बार। एक बंदे ने क्या किया हुआ, एक खत है वही पोस्टेड करा कर मुझे देता है, एक ही खत है और मुझे अक्सर उसकी फोटो कॉपी मिलती है, फोटो एक ही खत उसने पोस्टेड कराया हुआ। उसने कहा तू मुझे थकाता है, खौफे खुदा कर मेरे पास कहाँ टाइम है। डॉक्टरों के यहाँ रिपोर्ट प्रिंटेड निकलती है, मेरी भी रिपोर्ट प्रिंटेड है, पोस्टेड करके ना वो दे देते। हम सब मजबूर हैं, मैं मजबूर हूं। ये दुआएं क्या है, इतला तो है, अल्लाह नहीं जानता क्या, अल्लाह मुझे ये गम है, अल्लाह मुझे ये दुख है, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह मेरी जरूरत भी जाने, अल्लाह मेरा गम भी जाने, ना जाने फिर अल्लाह को इतला क्यों देते हैं। वो कहने लगे हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह के पास एक बंदा आया बड़े अरसे के बाद, फरमा लगे कहां से आया, कोई पहाड़ी इलाका था दूर तरफ, फरमा वहां से आया, कई साल के बाद आया। शेख ने फरमाया तूने हमें अपने अहवाल की इतला नहीं दी कि तेरी नमाजें, तेरा जिक्र, तेरी तस्बीहात, तेरी जिंदगी के गुनाह, सख्तियां, नरमियां, सुबह शाम कैसे, कहां कमी है। इतला कमियों के देनी है ना, कहां कमी। कहने लगे जी आप तो साहब कश्फ हैं, पर मैं हां मुझे कश्फ होता है लेकिन बाज हाल मेरा भी यह तो होते हैं, मेरी सुई गुम हो जाती है, मेरे सामने पड़ी होती है, मुझे खुद नजर नहीं आती, मेरी सुई गुम हो जाती है और मेरे सामने पड़ी होती है, मेरी कलम गुम हो जाती है, मेरे सामने पड़ी होती है। और फिर कहा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का हार ऊंट के नीचे पड़ा था और सारा लश्कर, सारा काफिला जो है वो हार तलाश कर रहा, ऊंट के नीचे हार आ गया, खुद अल्लाह के हबीब भी उसमें मौजूद है। तो फिर फरमाया बाजी बस्तामी रहमतुल्लाह ने मुझे इतला दिया कर, कश भी अल्लाह की तरफ से होता है, बाज़ोकात चाहे तो ले ले, बाज़ोकात चाहे तो दे दे, अल्लाह के इल्म में से इल्म है, अल्लाह की अता में से अता है, चाहे तो ले ले, चाहे तो दे दे, लेकिन तू मुझे इतला देने में कमी ना कर। फिर फरमाया अल्लाह जल्ले शानहु सारी कायनात के जर्रे जर्रे को जाने, जो जाने उसको तो इतला देता है, जो ना जाने उसको इतला देता नहीं है। अल्लाह तो सारे अहवाल जाने, दुआ करने की क्या जरूरत है, यालमा बैन अयदीहिम अमा खल्फहुम, पिछले भी जाने, अगली भी जाने, सब कुछ जाने, सब कुछ जाने, उसको तो सारी रोज इतलाएं देते हैं दुआ के नाम पे, रोज इतलाएं देते हैं दुआ के नाम पे। तो हम अपने अहवाल की इत्तला देना अपनी मजबूरी समझे और उसके लिए जवाब लाजिम न समझें, तवज्जो लाजिम 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 समझे, लाजिम समझे, तवज्जो हमारी मजबूरी है, हमारी जरूरत है। देखें हम सेहत का सफर करते हैं, चलते नहीं हैं, कोई तकलीफ आ गई कितने परेशान होते हैं। बाद लोग, मैंने जैसे अर्ज किया ना कि अपनी सेहत को उन्होंने देवता बनाया हुआ है, और उसको पूछते हैं। बाद लोग अपने अपने, मुझे एक प्लास्टिक सर्जन है लाहौर के, उन्होंने बताया जी आजकल होठों का ये डिजाइन है, लोग हमारे पास आके खासतौर पे खवातीन वो होठों का ये डिजाइन प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं जी, ये डिजाइन बनाते हैं हमारे होठों का। हमने अपनी सेहत को, अपनी तबीयत को, अपने जाहिरी हौसन जमाल को देवता बनाया हुआ है, उसकी पूजा करते हैं। और जो अपनी रूहानी सेहत है कि आज मेरी नमाज का ध्यान कैसा था, इतने अरसे की नमाज पढ़ रहा हूं अभी तक ध्यान ही नहीं मिला, मैंने अपने मौलिज को क्यों नहीं बताया, इतने अरसे से सजदा दे रहा हूं, मेरे सजदे में मेरे अल्लाह की जात आली का मुझे ध्यान क्यों नहीं मिला, मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ, मेरी नजरें इतने अरसे से देख रही हैं, अभी तक मेरी नजरों का खोट खत्म नहीं हुआ, इसका क्या हाल होगा। नजरों का खोट कलमा छीन लेता है आखिरी वक्त में। क्यों नहीं खत्म होगा, मेरे पास जकात फर्ज है, फिर जकात देना देता भी हूं, बोझ बनता है, सदका देता हूं बोझ बनता है, क्यों ऐसा हुआ, अल्लाह को मैं झुकता क्यों नहीं देता, मैं कुछ हो के क्यों नहीं देता। कुर्बानी का जानवर, कितनी मेरे घर की कुर्बानियां फर्ज बनती हैं, मैंने उलमा से क्यों नहीं पूछा, कितने अरसे से अल्लाह को एक बकरे पे या गाय के एक हिस्से पे तरखा रहा हूं, जबकि मेरे घर के कितने हिस्से बनते हैं, मैंने आज तक इसके बारे में क्यों नहीं पूछा। मैं एक बात अपने मुर्शिद हजवई रहमतुल्लाह की बात अर्ज किया करता हूं, जिस दिन अपनी जात के लिए क्यों आ जाएगा ना, क्यों क्यों सॉरी, आलम में अमन आ जाएगा। और जब लोगों के लिए क्यों क्यों आएगा ना, सारे आलम में फसाद खड़ा हो जाएगा। आज जो फसाद है ना, वो लोगों के लिए क्यों क्यों है, हुकूमत ने क्यों किया, फौज ने क्यों किया, अमरीका ने यह क्यों किया, फला ने यह क्यों किया, पड़ोसी ने यह क्यों किया, ये चीज इतला देने से बार बार आए। मेरे पास एक साहब आते हैं, पूरे मौसम के फल लिखे हुए होते हैं, पूरे मौसम के, उनको बहुत शौक है एक चीज पूछने का, बहुत शौक। अंसारी साहब मुझे एकदम कहने लगे, मैंने कहा ये काबिले ज्यारत दरवेश है, उस दिन इन्होंने ज्यारत की, एक लिस्ट थी, मिनट कर रहे थे किस तरह मुलाकात करा दें, टाइम नहीं था उनकी, सिर्फ इस लिस्ट को टिक कराना था, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, निहायत गरीब आदमी है, कहते हैं मुझे दवाई भी मुफ्त दें, शहर का सबसे महंगा फल लिखा हुआ होता है, बहुत वीआईपी वीजाएं लिखी हुई होती है। फिर मैं कर लेता हूं, ये खाएं ये ना खाएं, ये खाएं ये ना खाएं, इतला सिर्फ इतला सिर्फ इतला। और हमारे बाद साथियों ने तो मिशन बनाया हुआ है तारिक से छुपाना है, उन्होंने कहा छुपाना है इसे। मेरे दोस्तों, हम सब तरक्की के मोहताज हैं, मैं भी आप भी, अपने मुर्शिद को इतला देना हमारी मजबूरी बन जाए। और ये जो इतला वर्क के जरिए है ना, वर्क के जरिए जो इतला है, इसमें बड़ी बरकत है। इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी, ये सूरत कलम क्यों आया, कलम, मैं लफ्ज कलम इस्तेमाल करना चाहता, आगे आता है, मैं सिर्फ कलम अर्ज करना चाहता, कलम क्यों आया। अल्लाह पाक ने कदम की मेहनत को लाजिम करार दिया, लेकिन कलम को उसका वसीला बनाया है, हीला बनाया है, जरूरत बनाई है कलम को। हम सब मोहताज हैं। आज का सबक यही है, पीर अली हजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज का सबक यह है, और इस सबक के अंदर बहुत सबक है, और इस सबक के अंदर बहुत हमारी जिंदगी के दिन रात हैं। ہمارے قریب کے ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے ہیں مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم کے بہت بڑے مفتی تھے. انہوں نے خود لکھا، ایک شخص میرے پاس آتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے آپ پہ پورا یقین نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں، پھر میں وہ سنتا ہوں، پھر میرا یقین اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کے سے جب مشورہ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہوں، تو اس پوچھ پوچھ کے چلنے سے میں نے ہمیشہ نفع اٹھایا ہے. اگر نقصان بھی ہوا ہے تو اس نقصان سے بھی پھر نفع کی صورتیں نکلی ہیں. نفع سمجھ، اگر نقصان بھی ہوا ہے تو اس نقصان سے نفع کی شکلیں، نفع کی صورتیں نکلی ہیں. کسی نے گوالیار کے قلعے میں ننگے پاؤں بھاگ کے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب اس بندے نے رہا کیا جس کا مقبرہ لاہور میں، کون مقبرہ؟ جہانگیر. اس بندے نے جا کے رہا کیا حضرت کو، دین الہی اکبر بادشاہ نے جو مشرکانہ رسومات کے نام پہ جو دین ایجاد کیا ہوا تھا، اس دین کے خلاف آواز لگانے پہ قید کر لیا، مشقت تھی. لیکن اللہ نے اس بندے کو سعادت لکھی. کئی درویش ہیں، جھاوریاں سرگودا کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں کے ایک درویش تھے، مجھے ان کا واقعہ بھی پہنچا. خود میری حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لے گئے، میں ساتھ تھا. بہت دیر مراقبہ کیا. بہت دیر مراقبہ کیا اس کے مقبرے پہ، جہانگیر کے مقبرے. بہت دیر. اور کچھ اہل اللہ سے بھی مجھے یہ بات ملی ہے ان کے مکاشفے اور مراقبے کے بعد، اور یہ ملی ہے کہ اس بندے کی جو بخشش ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوئی ہے، وہ حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھ پوچھ کے چلتا تھا. شاہانہ مزاج تھا. سارے شاہانہ مزاج کے بعد بھی اللہ پاک نے اس کو آگ کے انگاروں سے نکالا اور اس کی بخشش ہوئی. اس بخشش کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، تو میرے ایک دوست سے پوچھ پوچھ کے چلتا تھا. چلو یقین نہیں ہے سارا، جیسے مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، یقین نہیں ہے تو کچھ پوچھ پوچھ کے چلنے میں، چلو ایسا کر لیں، پیر نہ بنائیں، مشیر بنا لیں. اب تو ٹھیک ہے نا، کیونکہ مشیر بڑوں لوگوں کے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے، نوابوں کے مشیر ہوتے ہیں. اچھا نواب ہی بن جائے، بادشاہ بن جائے، پیر نہ بنائیں، مشیر ہی بنا لیں، مشیر سے نہیں پوچھتے. تو میرے قریب کے ساتھی جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں، جنہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ مجھے اطلاع نہیں دینی، کوئی پتہ نہیں کوئی ایسی قسم اٹھائی ہے جو قیامت کے دن جا کے ٹوٹے گی، تو وہ مجھے پیر نہ بنائے، مشیری بنا لے. پیر نہ بنا، مشیری بنا لے. اب تو کام آسان ہو گیا، کیونکہ اصل انسان کی ناک ہوتی ہے، اس کا برہم بھی رہ گیا. لاہور کے بعض خاندانی لوگ ہیں، یہاں کے رہنے والے پرانے روایتی لوگ ہیں، ارائی ہیں، خواجے ہیں، بس ایسے ہیں. تو چلو اس کا بھرم بھی رہ گیا، کشمیری ہیں، اس کا بھرم بھی رہ گیا، کام بھی ہو گیا. کام مطلوب ہے، نام مطلوب نہیں ہے. نام پیر دے دے یا مشیر دے دے، پیر نہ دے دے کوئی بات نہیں، مشیر تو چلو دے دیں. انہیں کہ جی میرا مشیر ہے جی، انہیں کہ جناب نواب صاحب کے یا فلاں چودھری صاحب کے اتنے مشیر ہیں. اس نے کہا کتنا بڑا منصب ہوگا جو اتنے بندے کے اتنے مشیر ہیں. چلو مشیر تو کر لیں. وہ کشف المعجوب کہہ رہی, میں نہیں کہہ رہا, آج کا موضوع قدرتی یہی نکل آیا. وہ جو حضرت رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہوئی کشف المعجوب ہے نا, بس وہی پڑھی ہوئی ہے. اس کے بعد بیٹھ کر میں تیاریاں نہیں کرتا, کتاب ہی میرے پاس نہیں ہوتی. یہ تو انصاری صاحب بس ہوتی ہے, مہینے کے بعد مجھے دیتے ہیں کتاب, میں کون سی تیاری کر کے آتا ہوں. اس لیے میں نشانی بھی لگاتا ہوں, ڈیٹ بھی لگاتا ہوں, تیاری کہاں کر کے آتا ہوں. جیسے وہ حافظ آنکھیں بند کر کے پڑھنے بیٹھ جاتا, میں تو ویسے بیٹھ جاتا ہوں. ہاں ایک بات ہے, میں نے مرشد سے پڑھی تھی اور توجہ سے پڑھی تھی. اس وقت یقین جانیے دعویٰ تو نہیں کر سکتا, پر کوشش کی تھی, حق تو ادا نہ کر سکتا. آج وہ میری توجہ ادھر سے ان کی جو توجہ ملی تھی, جب پڑھانے بیٹھتا ہوں آپ سے جو عرض کرتا ہوں, پڑھانا تو بڑے لوگوں کا ہوتا ہے, میں نے جو عرض کرتا ہوں بیٹھ کے, یقین جانیے پھر وہ اندر سینہ کھلتا چلا جاتا ہے اور باتیں آتی چلی جاتی ہیں اور غیبی طور پہ اللہ کا نظام چلتا چلا جاتا ہے اور مضامین سمٹتے چلے جاتے ہیں. احساس ہوتا ہے کہ کہیں سے توجہ مل رہی ہے. اطلاع دیتے ہیں پیر, اطلاع دینی ہے پیر کو, اس لیے کہ میں کروں نہ کروں. اب اطلاع دینی ہے اس نیت سے کہ یہ میرا مشیر ہے. اس دن میں مولانا حبیب الرحمان مس خانپور بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا, بڑے حضرت نے, مخزن کے بڑے حضرت جو تھے, اور میں کہ جا کے مولانا عبید الانور صاحب کو یہ رکا دے آپ. کہنے لگے مجھے ان کے پاس, میں لاہور گیا اور سخت سردی تھی, ٹرین پہ میں اترا, اسٹیشن سے اترا اور وہاں پہنچا, پتہ چلا کہ حضرت صرف جمعے کے دن مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, بہت باتیں کرتے ہیں کہ یہ خضاب بھی لگاتے ہیں اپنے بالوں کو. کہنے لگے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا نا تو اوپر سے, رات کو میں پہنچا, اوپر سے نا جھانکا, نیچے آئے, سخت سردی میں دھوتی باندھی ہوئی تھی اور اوپر ایسے رومال سر کے اوپر ایسے لیا ہوا تھا جیسے بندہ دھوتی باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی بندہ باہر آئے تو ایسے اپنا اوپر تھوڑا سا رومال لے لیتا ہے, اور پسینہ تھا. میں نے پیغام دیا, بس دو لفظوں میں مجھے جواب دے دیا اور تشریف لے گئے. تو میں لگے میں سمجھ گیا کہ یہ وقوف قلبی, نفی اسبات, اذکار ہیں جلالی, سخت سردی ہے اور یہ پسینہ بیٹھے ہیں. کہنے لگے میرے سارے مغالطے جو تھے بس ایک دم ختم ہو گئے. اور پھر کہا کہ میرے اندر مغالطے نہیں تھے, سنے ہوئے تھے, مجھے پتا چلا کہ ایسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. سن کے بھی سوچ کے بھی, بعض اوقات انسان سنتا نہیں, خود سوچتا ہے ایسا ہوگا تو فیصلہ کر لیتا ہے, میں ایسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اس دن کے بعد میرا باطن جو ہے مولانا عبید الانور رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اور زیادہ واضح اور صاف ہو گیا. تو روح کی ترقی, جسم کی ترقی کے لیے میں نے ساری مثالیں آپ کو دی ہیں. اللہ بھلا کرے اس کتاب کشف المعجوب کا, اور اللہ پاک ان کی قبر کو کروڑوں نور سے بھر دے. حضرت علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تربت میں اور زیادہ نور عطا فرمائے, اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں. اس کتاب میں آج کا جو سبق ہے وہ یہ سبق ہمیں یہی پیغام دیتا ہے, اور وہ پیغام ہے اطلاع. اس شعبے کا روح کی زندگی کا پہلا اور آخری قدم ہے اطلاع. ہماری ضرورت ہے, ہماری مجبوری, اور مسلسل اطلاع, کیونکہ یہ سفر جو ہے نا, یہ روح کا سفر, یہ موت تک کا سفر ہے. کیوں جی, جسم کی فٹنس کا سفر موت تک ہے نا. موت تک ناخون تراشتے رہتے ہیں, موت تک ناخون تراشتے رہتے ہیں, موت تک اپنی آنکھیں ناک منہ صاف کرتے ہی رہیں گے, کرتے رہیں گے نا. یہ موت تک کا ساتھ ہے نا. اچھا, موت تک بال تراشتے رہتے ہیں جہاں کے بال تراشنے ہیں, موت تک پیتے رہتے ہیں, موت تک کھاتے رہتے ہیں, کیا کریں, سفر ہی وہی. اسی طرح جب یہ ساری ضرورتیں موت تک کی لگی ہوئی ہیں, تو یہ اطلاع کے بعد جو ترقی کا نظام ہے, اس کا لازم حصہ ہے کہ وہ بھی موت تک سفر چلتا رہے گا, موت تک سفر چلتا رہے گا. اللہ سے استقامت مانگتے مانگتے یہ سفر موت تک ہی چلتا رہے گا. اطلاع, جیسے میں نے اطلاع کی میں نے بات کو ترتیب باقاعدہ بتائی ہے نا, کہ میں اتنی روٹیاں کھاتا ہوں, اتنے گھنٹے سوتا ہوں, فریش ہوتا ہوں, میری ٹانگ میں درد نہیں, میرا پیٹ ٹھیک ہے, ویٹ ٹھیک ہے, آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہیں, یہ سارا کچھ لکھ کے ڈاکٹر معالج کو, حکیم کو دے دیا جائے, تو ایسے منہ دیکھا کہ پھر میرے پاس کیا کرنے آیا. وہ نہیں لکھتے, بلکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مائیاں ادھر سے ٹھیک چلتی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں, جب میرے پاس آتی ہیں بہت زیادہ اور معذور بن جاتی ہیں. بس بندے ایسے ہو جاتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا, جی آپ کے سامنے جو ڈیسک اور شیشے کو, میں نے کہا میں نے روز توڑوانا ہے, کیونکہ اس پہ ٹیک لگا کے بندہ اٹھے گا بیٹھے گا. اور ایسے ہوتا ہے, موٹے موٹے پھٹے ہیں نا, موٹے موٹے, ان کا میں نے اپنے سامنے ایک چھوٹا سا ڈیسک رکھا ہوا ہے, اسی پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے اٹھنے بیٹھنے کے لیے. بعض اوقات جبکہ باہر جا کے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, بعض بیمار بھی ہوتے ہیں, میں سب کے بارے میں ایسا نہیں عرض کرتا, لیکن کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو صرف اطلاع, اپنی چال کی اطلاع, اپنی ڈھال کی اطلاع, اپنے حال کی اطلاع, وہ صرف اطلاع دینے کے لیے نظام چلتا ہے سارا, اطلاع دینے کے. اور بعض اوقات میرے سامنے آ کے بہرے بن جاتے ہیں, بالکل کہہ رہے ہیں امی کو, امی نہیں سن سکتی, وہ ان کو سنا نہیں. میں نے کہا گھر میں بھی ایسے کہہ رہے ہیں, ہاں ایسے ہو. اس دن میں نے کہا نا, کان میں پھونک مار دی, میں نے کہا اللہ کا نام پڑھ کے, میں کہا آپ پھونک مار دی, اب امی ٹھیک ہو گئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو گئے, کہ ہاں ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا گھر میں بھی ایسے رہنا. یہ ساری چیزیں کس لیے, کہ میرے احوال ٹھیک ہو جائیں, فٹنس کے ساتھ قبر میں جاؤں. یہ ساری چیزیں اس لیے, تو روح کی فٹنس کے ساتھ قبر میں جاؤں, یہ شیطان نے ہمیں اس سے غافل کر دیا. تو اس کے سامنے اس فٹنس کے لیے ناک آڑے آتی ہے. اس ناک کا آج میں نے مسئلہ حل کر دیا مشیر کے نام پہ, اس کا مسئلہ آج حل ہو گیا. اس نے کہا جی آج خطاب کریں گے جس میں ملک کے مسائل کا حل ہوگا. آج ہمارا خطاب ہوا جس میں اس مسئلے کا حل ہو گیا, ناک کے مسئلے کا حل ہو گیا, کہ آج کے بعد پیر کہنا ختم, مشیر ہے میرا یہ. اور مشیر بڑے لوگوں کا ہوتے ہیں, آپ بڑے ہیں, بس ختم. ہماری زندگی کی ضرورت ہے, معالج سے رابطہ زندگی کی ضرورت ہے. میں نے ایک اشتہار پڑھا ہمدرد کی کارمینا کا, اس میں مرغن خانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, بندہ بہت سارا کھا رہا ہے, اس کے بعد دیکھا پیٹ پھولا ہوا ہے. اچھا, تو پھر فوراً کہا اس زندگی میں معالج کی ہدایات بہت ضروری ہیں, اور ایسے معاملے میں معالج کی ہدایات صرف کارمینا کی دو گولیاں ہیں. تو میں نے کہا کہ جب بندہ زیادہ کھا لے, پی لے, پیٹ پھول جائے, پھر معالج کی ہدایات ضروری ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, نو نہال میں, ہمدرد کے نو نہال میں بچہ ہے, اس نے ورلڈ کا گلوب جو ہے وہ ایسے کمر پہ اٹھایا ہوا ہے. ایسی باریک باریک چیزیں دیکھا کریں, اور پھر اپنی نظروں سے اس کی تعبیریں بھی لیا کریں. हमदर्द है ना, हमदर्द की शीशी पे बच्चा है छोटा सा, उसने ना पूरे वर्ल्ड का नक्शा, वर्ल्ड का ग्लोब होता है क्या होता है, वो अपनी कमर पे उठाया हुआ है। मैं ये पिलाओगे तो पूरी दुनिया में ये फिर देखें अल्लाह वालों, ये हमारी हमारी ये घुटियां हैं, इतला हमारी घुट्टी है, इतला हमारे नौनिहाल है, इतला हमारी हाजमे की गोलियां हैं, हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरियां हैं, हमारी जरूरत है। जब तक हम इस पे नहीं आएंगे, मंजिल पे सफर तय नहीं कर सकेंगे। इतला से एक और नफा होता है, इंसान की बहुत सी गलत फहमियां और बदगुमानियों का अजाला होता है। इंसान ली अंदर फिर रहा होता है, अपने पीर को या अपने मुशीर को लिख देता है कि ये मेरे अंदर के कुछ चीजें हैं, और बाज़ोकात वो उसका जवाब मुनासिब समझते हैं तो दे देते हैं, और बाज़ोकात अल्लाह से दुआ कर देते हैं, तवज्जो हो जाती है, अल्लाह दिल की दुनिया में खुद इस्लाह फरमा देते हैं, कोई वाकया, कोई सुनी बात, कोई दर्स में बात, कोई ऐसी चीज हो जाती है जो खुद ब खुद उसका उसका जवाब मिल जाता है। इतला से बहुत फायदे होते हैं, हमारी जिंदगी की जरूरत है, और खास तौर पे उस शख्स की जो रूह की जिंदगी में, रूह की दुनिया में चल फिर रहा और रूह की दुनिया में अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहा, इसको अपनी मजबूरी बनाए, इसको अपनी जरूरत बनाए, इसको अपनी जरूरत बनाए, इसको अपनी मजबूरी बनाए। तो एक दफा हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह के हान, वो मैं जिसकी बात कर रहा था ना, वो तो सुतरन है, वो एक दफा ना उसकी बात मुझे याद आई, पता नहीं क्या बेचारा वो कहां गया, अनोखी अनोखी बातें करता था, जिज करता था, तंग करता था, अल्लाह पाक उसको जजाए खैर दे। तो एक दफा ना हजरत लोगों से कैफियत पूछ रहे थे, तुम अपनी कैफियत बताओ। एक बंदा ना ऐसे यूं कर रहा था, अभी मेरे सामने एक साहब अपनी दाढ़ी का बाल तोड़ के ना उसका रस्सा बना रहा था, उसका रस्सा बना रहा था, घर का लगता है कोई खत्म हो गया होगा, उसका रस्सा बना रहा। वो ऐसे ना दाढ़ी का बाल तोड़ के यूं यूं कर रहा था, तो उसको कहने लगा, ओए सोने दिया फुंदना, तो ये सुत्या पे आने आने पुके पे ते आटा मुक्या पे, खड़ा हो जा सीधा हो जा। वो एकदम ऐसे चौंक, हजरत साहब पहुंच देने तो दागदा नहीं माहौल करना। मुझे अचानक बात याद आई उस, और सोने दे फूंदना तो ही सुत, उसने एक दफा कहा उसने मुझे याद हो गया, मुझे चीजें याद नहीं होती, पता नहीं कैसे याद होंगे। और सोने दे फूंदना तो ही सुत्या पे, न्याणे फुके पे ते आटा मुक्या पे। क्या लोगों की बातें सुनाओ, मेरे पास तो ये चुटकले होते हैं भाई, कुरान और हदीस तो अल्लाह उम्मत दराज करे, उलमा की उनसे जाके सुना करो। जो शख्स भी ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में अल्लाह बुलंदियां दे, रूह की दुनिया आबाद और शाद हो, फिर उसको इतला देना अपनी मजबूरी बनाए कि मेरी मजबूरी है, मैं इतने अच्छे से नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी नमाज में ध्यान नहीं आया, मेरा जिक्र नहीं हो रहा जितना मेरा टारगेट था, क्यों नहीं हो रहा, मेरी तीन तस्बीहात में कमी है, क्यों कमी है, मेरी फजर की नमाज में कमी है, क्यों कमी है, या नमाज पढ़ रहा हूं तो उस नमाज के अंदर वो ध्यान नहीं, सदकात में तवज्जो नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के तरफ उठने वाले कदम और जिंदगी के मामलात कितने हैं, क्यों नहीं हो रहा। जब इसकी फिक्र हमारे अंदर आएगी ना, फिर ये फिक्र हमें परेशान करेगी कि हम इतला करें। अच्छा, बाज़ औक़ात इतला पे मैंने तजर्बा किया है, कोई मेरा दर्स में बात हुई तो मेरे चंद मेरे मखसूस मुहिब्बीन और मुखलिसीन और मुरब्बी, पता नहीं क्या लफ्ज कहूं, उन्होंने फिर लिखा, उसके बाद साल के बाद फिर तू कौन और मैं कौन, वफा उससे जफा मुझ पे सितम यूं भी है और यूं भी। وفا اس سے جفا مجھ پہ ستم یوں بھی ہے اور یوں بھی میرے دل بھر کا عدو پہ کرم یوں بھی ہے اور یوں بھی ستایا کچھ فلک نے ہے ستم کچھ آپ کا بھی ہے ستایا کچھ فلک نے ہے ستم کچھ آپ کا بھی ہے میری آنکھوں سے اشک خون بہم یوں بھی ہیں اور یوں بھی اب تو میری آنکھوں سے نہ خون کے آنسو بہ رہے ہیں کہتے ہیں شاعر میری آنکھوں سے اشک خون بہم یوں بھی ہیں اور یوں بھی حکیم اجمل خان کے اشعار ہیں رحمت اللہ علیہ کا تو ہم سب ایک سفر کے راہی ہیں سفر ہماری ضرورت ہے اور اس پہ جب تک ہم اور پوچھ پوچھ کے چلنا اتنی اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز ہے صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنے ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کی بخشش ہوئی اور صرف اس پوچھنے سے بخشش ہوئی اور ظاہر ہے کوئی اس نے ایسا کوئی پوچھا ہوگا اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی وہ تو کریم مولا ہے کوئی چھوٹی چھوٹی اداؤں میں بخشتے تھے کیا خیال ہے کریں گے نا اس پہ کوشش کریں میں بھی آپ بھی سارے ہم محتاج ہیں ہم سب مجبور ہیں تو آج کی میں دو رعایتیں میں نے آپ کو دی ہیں ایک تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہی کہ وہ کہنے لگے جی مجھے آپ کے اوپر پورا یقین نہیں ہے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں تو فائدہ ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ پوچھنے کے لیے یقین 100% لازم نہیں ہے دوسرا رعایت یہ ہے کہ پیر نہیں تو چلو مشیر ہی ہے مشیر کا ہی فیصلہ کر لوں اور خاص طور پہ جو حضرات مجھ سے بیعت ہیں وہ مجھے اپنا مشیر ہی بنا لیں اگر اندر کا چودھری پیر نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں مشیر ہی بنا لو چلو کام تو چلے جیسے بھی ہو اللہ پاک مجھے آپ کو ان راہوں کا سچا راہی بنا دو راہی بنا دے راہی بنا دو ان راہوں کا سچا راہی بنا دو ان راہوں کا سچا عاشق بنا دو اور ان راہوں کا سچا متلاشی بنا دے متلاشی تلاش کرنے والا اور ان راہوں کا سچا بھوکا بنا دے بھوک میں بھی سب کچھ بندہ کھا جاتا ہے اور ان راہوں کا سچا پیاسا بنا دے پیاس میں دھوبی گھاٹ بھی پیاس پھر بجانے کے لیے آر نہیں ہوتی اللہ مجھے آپ کو ان راہوں کا سچا بھوکا اور پیاسا بنا دے بس جو چلتا رہے گا اس حال سے اس انداز سے اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کو استقامت عطا فرمائے اصل تو اللہ کو نا یہ پوچھنے سے مراد اپنی ادائیں دکھانی ہیں بخشش کا نظام تو اوپر سے ہے اصل تو اللہ کو اپنی ادائیں دکھانی ہیں ادائیں دکھائیں میرے پاس بہت کم ایسے احوال آتے ہیں جن کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ جی ہماری روحانی ترقی مطلوب ہے ورنہ دو قسم کے احوال آتے ہیں ایک تو خواب آتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ایک یہ آتا ہے یہ دیکھا کہیں ایسا تو نہیں ہم پہ جادو ہو گیا بس یہ دو احوال آتے ہیں جادو جنات یا پھر خواب آ گیا بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کا مطلوب یہ ہے کہ ہماری روحانی ترقی ہو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور آتے ہی کہنے لگا میں وہ ہوں جو دودھ والی بھینس لینے آیا ہوں اب یہ فکرہ مجھے یاد کیوں رہ گیا اس لیے کہ دودھ والی بھینس لینے کو بہت کم آتے ہیں یہ فکرہ مجھے یاد اس لیے رہا یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ لفظ کہا تھا یاد رہ گیا یہ دل کی کیفیات ہوتی ہیں وہ دلوں پہ منتقل ضرور ہوتی ہیں
تو ہم سب محتاج بن کے چلیں گے ان راہوں میں. اللہ اپنے غیب سے پھر چلاتا جائے گا, تربیت بھی کرے گا, اللہ راہیں بھی دکھائے گا, اور اللہ غیب سے چلائے گا بھی اسے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی سوال؟ سوال اسی شعبے سے منسلک ہو جو میں نے عرض کیا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اسی سے منسلک ہو. ایک بندہ کہے جی میں دبئی سے آیا ہوں آپ سے ملاقات کرنے, یہ سوال تو نہیں ہے. ہر نشست کا اپنا سوال ہے. بیت الخلاء میں بندہ پانی مانگے تو گلاس میں تو نہیں دیتے, لوٹے میں دیتے ہیں, اور اگر غسل خانے میں مانگے تو لوٹے میں نہیں دیتے, بالٹی میں دیتے ہیں. جی کس سوال کسی کا؟ جی ہے جی, فرمائیے. دعا کریں گے ان کے لیے. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی ان کا سوال یہ ہے طریقت اور شریعت میں کیا فرق ہے. یہ اللہ والے بتانے لگے کہ میرے پیر صاحب ہیں جن کے پاس میرا آنا جانا ہے, وہ نماز کے بارے میں لوگوں کو تاکید بتاتے ہیں, تاکید نہیں کرتے, کوئی پڑھے نہ پڑھے, خود بھی پڑھتے ہیں. کہنے لگے میں نے بھی نہیں دیکھا ان کو خود پڑھتے ہو. اور وہ شریعت کو علیحدہ بتاتے ہیں, طریقت کو علیحدہ بتاتے ہیں, یہ ان کا سوال ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کوئی پیر ہوتا؟ اور محمد کی بابرکت ذات ایسی آئی کہ اللہ جل شانہ نے محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا. ہمیں محمد کے ذریعے, مدینے والے کے ذریعے قرآن ملا, شریعت ملی, دین ملا, پھر دین نے اللہ جل شانہ تک پہنچنے کے راستے کھولے. معلوم ہوا پہلے شریعت ہوئی یا طریقت ہوئی؟ محمد آئے تو نظام آیا نا, بس ایک چھوٹی سی موٹی سی بات ہے, ایک عام سادہ سی بات. مدینے والے آئے, کملی والے کا وجود بابرکت باسعادت اس دنیا میں آیا تو شریعت آئی نا. شریعت آئی تو مسلمان آئے. اچھا مسلمان آئے تو صوفی آیا, فقیر آیا, اور طریقت آئی. شریعت ہی نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتی. تو اب بتائیں پھر ہماری طریقت پہ غالب شریعت رہے گی یا نہ رہے گی؟ ہاتھ شریعت کا رہے گا, اور اگر شریعت کا ہٹ جائے گا پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے, ہم غلط راہوں پہ چل پڑیں گے, پھر ان غلط راہوں کو ہم سمجھیں گے شاید یہ ہماری بخشش کا سامان ہے. انہی غلط راہوں کو بدعت کہتے ہیں, انہی غلط راہوں کو جن کو ہم دین سمجھ کے اللہ جل شانہ کی محبت اور کملی والے کا مزاج
یا کملی والے تک پہنچنے، اس کے عشق اور کملی والے کی محبت تک پہنچنے کی راہیں سمجھ رہے ہیں، پھر وہ بدعت بن جاتی ہیں، اور اسی کو دین بدعت کرتا ہے، اور کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالہ فی النار، او کما کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہمیشہ شریعت غالب رہے، اللہ کا حکم، اس کے حبیب کا طریقہ. بس جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس پیر کو دیکھو وہ اڑتا جا رہا، لیکن دیکھو کہ کیا اس کی زندگی میں، اس کی باتوں میں، اس کے کلام میں، اس کے احوال میں شریعت ہے. شریعت ہے کہے تو ٹھیک ہے، اڑنا ضروری نہیں، اڑنا ضروری نہیں، اڑنا ضروری نہیں، شریعت ضروری ہے. اب میری بات کو سمجھ آئی اللہ والو؟ آج کے بعد شریعت اور طریقت کوئی جدا نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. کملی والے کی غلامی کا نام طریقت ہے، بس ختم. سو گلاں دی کملی والے کی غلامی، مدینے والے کے عشق اور غلامی اور اتباع اور کملی والے کے زندگی میں سمو جانے کا نام کیا ہے؟ طریقت. طریقت ہے، اسی کا نام طریقت ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ میں دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے ہاں دیہات میں علماء پہ یقین کم، اور جو بابے ہوتے ہیں چاہے وہ دنیا جہان کی ساری الٹی سیدھی بیان کریں، ان پہ یقین زیادہ. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو اندر کا نفس ہے، یہ آسانیاں تلاش کرتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، خود ہی تو کہتے ہیں اللہ قرآن میں تم مسافر ہو، لہٰذا میں آج کے بعد دو پڑھوں گا. سمجھ گئے؟ میں مسافر ہوں، موت تک مسافر ہوں، مومن مسافر ہے. کون سی دنیا غریب ہوں، ایسے رہو جیسے مسافر، دین میں ہے مسافر. تو مسافر کے لیے کتنی نمازیں ہیں؟ فرض چار ہوں تو دو. انہوں نے کہا میں دو پڑھوں گا. چار اپنی مرضی سے دین کی تعبیر کر لینا. تو ہم اصل میں طبعاً جو ہے نا شہزادگی کا مزاج رکھتے ہیں. جنت سے نکالے ہیں نا، نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شاہ جنت کا یہ حیرانی نہیں جاتی. شہزادگی کا مزاج ہے، جنت سے آئے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آسانیاں تلاش کرتے ہیں، شارٹ کٹ. یہ آج کل ہمارے ٹی وی میں، چینل میں آسانیوں والا دین پھیلایا جا رہا ہے. آسانیاں تلاش کر. ایک بہت بڑے مفتی تھے، مفتی، وہ کیا کرتے تھے؟ معتزلہ کے مفتی تھے، بہت لڑے مامون کے دور پہ، مامون الرشید ہے نا اس کے دور کے. وہ کیا کرتے تھے؟ پورے 11 بادشاہ کے پاس رہتے تھے، بہت زیادہ مال ہو گیا، 11 مہینے مال ان کے پاس ہوتا تھا، 12 مہینے اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیتے تھے، کہتے رہے. اب وہ 12 مہینے ہوں تو زکات ہو، 12 مہینے کے بعد پھر بیوی ان کو ہدیہ کر دیتے تھے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا، میں نے کہنے لگا جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ سودا میرا اتنے کی خرید ہے. کہہ رہا میں بیوی کو بیچ دیتا ہوں، بیوی مجھے بیچ دیتی ہے. اللہ، اور تاریخ میں لکھا ہے وہ مرتد ہو کے مر گیا. رعایتیں نکالتے 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 مال بڑھتا گیا، اور ہر سال مال کی چھانٹی اللہ کرتا نا، چھلی لگاتا ہے اور پھر برکتوں کے دروازے کھولتا ہے. رعایتیں کر 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 کے مال بڑھتے بڑھتے آخر کار تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ مرتد ہو کے، بے دین ہو کے، بغیر کلمے کے ایمان کے مر گیا. یہ بتاؤ ٹھنڈی اور گرم تار کو بتانے والا بندہ کتنا کام با کمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو اس تار کو ہاتھ نہ لگانا. اچھا چلو بجلی کے ساتھ مذاق کوئی کر لے تو معافی ہے، بجلی کے ساتھ مذاق کر لے. مذاق جیسے ہمارا وہ دوست کہتا تھا مذاق کرنا ہے، تو بجلی کے ساتھ کوئی مذاق کرے کوئی معافی ہے اس کو؟ معلوم ہوا دین بھی ایسے ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی مذاق کر لے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہے. جو جو ہمیں حلال اور حرام بتانے والے ہیں ان کا معاشرے میں وجود رہے گا وہ علماء ہیں. یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. اور اگر کوئی بابا جی ایسی بات بتاتے ہیں جو جس کا ٹکراؤ دین سے اللہ کے نبی کملی والے کے فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں ہوتا تو برکت کی بات ہے, ٹھیک ہے, اس میں کون سی حرج کی بات ہے. میں تو خود بابوں کو ماننے والا ہوں. اور کوئی سوال؟ یہ بتا رہے ہیں اللہ والے کہ خوشبو لگاتے ہوئے اوپر سے نیت ہو, کیا سنت کے طور پہ لگا رہا ہوں, اور اندر نیت تو لوگ اچھا کہیں گے. اوپر کی نیت کو ذرا تھوڑا سا فٹ کر لے, اندر کی نیت کو چھوڑ دے. ہاں, یہ مومن کے اندر میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں ہمیشہ چلتی ہیں. اور میں کبھی بھی ریاکاری کی نیت اگر آ گئی ہے اس ڈر سے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے, یاد رکھیے. لوگ کہیں گے تو بڑا بزرگ بن گیا, نماز تیری میں امتحان آ گیا. اس وجہ سے نماز کو مختصر کر دینا, نیکی کو چھوڑ دینا یا کوئی خیر کا عمل چھوڑ دینا, کبھی ایسا نہ کیجیے گا. ریاکاری کے ڈر سے خیر کا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے, بلکہ انشاءاللہ یہ خیر کا عمل ایک وقت آئے گا ریاکاری کو ختم کر دے گا, دکھاوے کو ختم کر دے گا, اندر کے کھوٹ کو ختم کر دے گا خیر کا عمل. اور کوئی سوال؟ یہ کہتے ہیں جی نماز میں اللہ کا دھیان کیسے ملے. جس کو نماز میں اللہ کا دھیان ملا اس کو نماز کے باہر ملے گا, جس کو نماز کے باہر اللہ کا دھیان ملے گا اس کو نماز میں ملے گا. اسے ہمارے اہل اللہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں وقوف قلبی. وہ کیا؟ اس وقوف قلبی پہ میں ایک شعر کہا کرتا ہوں, آپ سنتے رہتے ہیں, کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. جس کی نظر ہر وقت اللہ کی ذات عالی کی طرف اٹھی رہے گی, ہر وقت اللہ کے اوپر, ہر وقت اللہ کے, دنیا کے کاموں میں بہت توجہ سے کام کر رہا اور اس کی نظر ہر وقت اللہ پہ ہوگی. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بچہ سخت بیمار, ڈیوٹی سخت, افسر بھی بڑا سخت ہے, گیا تو ڈسمس ہو جائے گا, اور بچہ سخت بیمار ہے, ساری ڈیوٹیاں کرتے ہوئے دل کہاں اٹکا رہتا ہے؟ مثال سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بعض لوگوں کو جھوٹا عشق آتا ہے, کھا جاتا ہے, ان کا دل ہر وقت اسی عشق میں اٹکا رہتا ہے. خود مجھے لکھتے ہیں, بتاتے ہیں, نماز میں بھی وہی خیال, ہر وقت وہی خیال. یہ وقوف قلبی ہے. اس کو بچے کا وقوف قلبی, اس کو عشق کا وقوف قلبی. اچھا, کیوں فرمایا حدیث کے اندر جب پیشاب زور سے آ رہا ہو اور جب بھوک زیادہ ہو تو نماز نہ پڑھو, پہلے یہ ضرورت پوری کر لو. ان تو کون بھی کیوں فرمایا؟ ذہن ہی پیشاب کی طرف رہتا ہے, بھوک کی طرف رہتا ہے. یہ وقوف قلبی ہے, اس کو بھوک کا وقوف قلبی, اس کی کھانے کی طرف دل ہے. کیوں فرمایا؟ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ نالائن تحت العین, جوتی آنکھوں کے سامنے, اپنی جوتی کو حفاظت سے رکھ لو, کہیں ایسا نہ ہو نماز میں بھی جوتی کا خیال ہو, یہ جوتی میرا چور جو ہے وہ کوئی جوتی چرا کے نہ لے جائے, اسے جوتی کا وقوف ہوگا. وقوف کہتے ہیں نا وقفہ, اس میں جیسے وقوف عرفہ, عرفات میں قیام کرنا, جو عرفات میں قیام کرے گا اس کا حج ہو جائے گا, حج کے تین فرض ہیں. جو عرفات میں قیام کرے گا, تین فرض کون سے؟ ایک احرام, ایک عرفات کا قیام, اور ایک طواف زیارہ. یہ حج کے تین فرض ہیں. تو وقوف کہتے ہیں قیام کرنے کا, اس کے دل میں جو خیال ہر وقت قیام پذیر ہوگا وہ وقوف قلبی ہے. قلب کہتے ہیں دل کو. اب سمجھ آئیے ان لفظوں کی؟ جس طرح بچہ بیمار تھا اور مجھے بڑا محبوب تھا اور میں مجبوراً گھر سے باہر گیا اور میں بچے کی نگہداشت میں ساتھ نہ دے سکا اور میرا دل وہاں اٹکا ہوا ہے، بظاہر میں کام کر رہا ہوں، اس میں یہ شعر ہے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ اب میری بات سمجھ آئی؟ سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ تو جس کو نماز سے باہر یہ تصور دھیان جس کا پکا ہو گیا، اس کی نماز میں یقین تصور پکا ہوگا، اب نماز کے ذریعے بھی یہ پکا ہوتا ہے تو نماز میں اپنے ہاتھوں اور نظروں کی حفاظت کرے، ہاتھوں اور نظروں کی۔ ایک صاحب نے لکھا کتاب میں کہ ہمارے ہاں ایک چیز عام ہو رہی ہے، کھڑک فی الصلاۃ، نماز کے اندر خارش، کان چبھو رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے، کبھی رومال ٹھیک کر رہا ہے، ایسے رومال سے کر رہا ہے، کبھی اپنے کرتا ٹھیک کر رہا ہے۔ ایک ہے کوئی مجبوری کے عالم میں کوئی ہو گئی ہو گئی، ایک یہ ہے کہ اسی میں لگے رہنا۔ نماز میں دو چیزوں پہ محنت کرے گا، اس کی نماز کا دھیان حاصل ہو جائے گا۔ لکھ لی میری بات کو، ایک ہاتھوں پہ ایک آنکھوں پہ، ایک ہاتھوں پہ ایک آنکھوں پہ۔ آخری کوئی سوال کر لیں۔ آپ بھی بولیں، بتاتا ہوں، آپ بھی بولیے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ توجہ کیسے حاصل ہو؟ آج توجہ حاصل کرنے کا سوروں میں نے مضمون یہی بیان کیا تھا، اور آخر میں میرے ایک دوست نے سوال کیا توجہ کیسے حاصل ہو۔ اللہ، آج میں نے توجہ حاصل کرنے کی ساری ترتیب بتائی نا آپ کو، اول سے آخر، اپنے شیخ کو لکھیں پھر توجہ ملے گی، احوال دیں، اطلاع دیں۔ آج میرا پتہ نہیں میرا گھنٹہ ہو گیا، کتنی دیر ہو گئی بھائی؟ دیکھو 1.5 گھنٹہ وہ کہتے ہیں ہو گیا، نیٹ والی کہتے ہیں۔ چلو پھر بتا دیتا ہوں، مجھے شاہ اسماعیل شہید کو بندہ آیا نا دلی کی جامع مسجد میں، اس نے کہا جی میں نے آپ کا آج کا بیان نہیں سنا، انہوں نے سارا پھر سنا دیا، اب پھر سناؤں سارا ہوں۔ اصل میں ان اللہ والوں کو مجھ سے ہے محبت، معلوم یہ ہوتا ہے، یہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ان کی باتیں کرتا جاؤں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دیر سے پہنچے یا غیر حاضر تھے، میں یہ کہتا ہوں کہ اصل میں ان کو محبت ہے، یہ کہتے ہیں میں کہتا جاؤں اور یہ سنتے جائیں، کہیں کہنا میرا قوالی نہ بن جائے، قوالی نہ بن جائے، اور قوالی بن گیا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ بس یہ بتا دوں آپ، آج کا میرا لب لباب تھا ہی ایسے کہ توجہ کیسے حاصل ہو۔ کیوں جی؟ اللہ مجھے آپ کو بھی توجہ عطا فرمائے، اچھی توجہ عطا فرمائے، اپنی ذات کی توجہ عطا فرمائے، اپنے ذات کا درد اور غم عطا فرمائے۔ اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے اسی توجہ کو حاصل کرنے کا، اسی توجہ، اب جو بیٹھ کے مراقبہ کریں گے نا، اسی توجہ کو حاصل کرنے کا مراقبہ کریں گے۔ لکھ کے اس کاغذ پہ رکھ لیا کرو، آج یہ مراقبہ کریں گے، تو وہ اس توجہ کو حاصل کرنے کی، اس توجہ کو، اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو بھول جانا، بھول جانا، یہ مراقبہ ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھول جاؤں۔ اچھا پہلے ایسے ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ بس پتہ میں ایسی کر رہا ہوں، لیکن جب کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا، اور وقت ایسا آتا ہے پھر کہتا نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے ابکری میں مراقبے جو کرتے ہیں نا احباب، ان کی کیفیات چھپتی ہیں۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، میں نے کہا تو کر لے پھر کیا نہیں کرے گا، یہ کیا پھر تیرے اوپر بھی شروع ہو جائے گا۔ تو کر لے یا کیا تیرے ور بھی شروع ہو جائے گا. تو یہ مشق ہے, اس کی محنت ہے, روز کریں 5-10 منٹ روزانہ بیٹھ کے, پھر وقفہ بڑھتا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, پھر وقت نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر خود بخود پھر ہر وقت مراقبے اور مشاہدے میں ہوگا, یاد رکھیے گا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے, سن لے میری بات کو, بڑی بڑی گہری اور اونچی بات کہہ رہا ہوں, ایک وقت ایسا آتا ہے مراقبے کی زندگی اس سے ہٹ کے پھر یہ مستقل مشاہدے کی زندگی میں آ جاتا ہے. یہ کسی کو بات سمجھ کم آئے گی میری, پھر مستقل مشاہدے کی زندگی میں آؤ. اللہ پاک اس کو, اللہ اس سے اپنے پردے ہٹا دیتے ہیں, بس ختم. وہ لطیف اور خبیر بن جاتا ہے میرا رب, اور علیم بن جاتا ہے. اپنے علیم کی ساری صفت, اپنے لفظ لطیف کی, اسم لطیف کی صفت, اور اسم خبیر کی صفت, اور اسم علیم کی صفت اس پہ کھول دیتے ہیں, اس کے اس ان لفظوں سے پردے ہٹا دیتے ہیں اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے. کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے کروڑوں میں ایسے ہیں جن کو جنات ایسے نظر آتے ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, بالکل نظر آتے ہیں ایسے. ہمارے معاشرے میں کئی وجود ایسے ملتے ہیں, مبالغہ کرنے والے, دھوکہ دینے والے بھی بہت سارے ہیں, لیکن حقیقت والے بھی ہیں. اسی طرح اللہ پاک پھر اپنے مشاہدے کے پردے اس پہ ہٹا دیتے ہیں, مشاہدہ پھر اس کو مشاہدہ حق کراتے ہیں. یہ محنت ہے, مشق ہے, شروع کریں 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 کریں. مشاہدہ مطلوب نہیں, یہ بات بتا دو, ہو جائے ٹھیک ہے, مطلوب رب ہے, رب ہے اور صرف رب ہے, بس ختم. ہمارا مطلوب کیا ہے؟ اللہ رب بس. اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے توجہ سے, امتحان سے, اس کے بعد دعا کریں گے, دعا کے فوراً بعد 5-10 منٹ کا وقفہ ہوگا, پھر عشاء کی نماز ہوگی. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ. اور مراقبے کی ترکیب تھوڑی سی مختصر میں عرض کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جس حالت میں بیٹھے ہیں اس کی اصل حالت یہ ہے کہ جب مشق زیادہ ہو جائے تو پھر اتیات میں بیٹھ جائیں, نہ بیٹھیں تو جس حالت میں بیٹھے ہیں سہولت کی حالت ہو, تاکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے پہلو نہ بدلنا پڑے, جو سہولت کی حالت ہو. یہ بات ذہن میں رکھے, پہلے پہلے جو آپ کو سہولت کی حالت ہو اس میں بیٹھ کے یہ تصور کرنا ہے کہ عرش الہی سے اللہ جل شانہ کا نور جو ہے, عرش کا نور میرے دل پہ آ رہا, اور میرا دل اللہ اللہ کہہ, یہ تصور زبان سے نہیں دل سے دہرانا ہے, زبان سے نہیں دل سے دہرانا, اور تصور کرنا ہے کہ وہ نور آ رہا. میرا اللہ خود کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, میرے بندے میں تیرے گمان کے بقدر معاملہ کرتا ہوں, جیسے تیرا گمان ہوتا ہے ویسے میرا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ کا تصور ہم اس خیال سے کریں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, یا اول الاولین یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا رحیم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا اجود الاجودین, یا ذی الجلال والاکرام. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا, وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم,
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كما تحب وترضى یا اللہ اپنی ذات عالی کا کامل دھیان عطا فرما یقین عطا فرما بس اپنی نظر میں رکھ ہمیں اللہ ہماری حفاظت کفایت کفالت اور مدد فرما برکت اور عافیت کے فیصلے فرما برکت اور عافیت کے فیصلے برکت اور عافیت کے فیصلے رحم اور رحمت اور اپنی عطاؤں اور شفقتوں کے فیصلے سب تیرے متلاشی ہیں تیری ذات کا دھیان لے کے بیٹھے ہیں دھیان ٹوٹا پھوٹا ہے تو جانتا ہے چودویں صدی کے مسلمان ہیں اے اللہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ان فتنوں میں ایک روشن چراغ ہے تیرے نام کا اے اللہ اس کو بجھنے نہ دینا اس کی خود حفاظت کرنا اور موت تک اے اللہ کلمے کے ذریعے سے اس کی حفاظت عطا ہو اللہ ہماری قبر کو روشن بنا دے ہمارے ایمان کو روشن کر دے ہمارے من کو روشن کر دے ہمارے تن کو روشن کر دے ہمارے دل کو روشن کر دے ہماری دل کی من کی دنیا کو روشن کر دے خصوصی کرم عطا اور شفقت کے فیصلے فرما رحم اور رحمت اور فضل کے فیصلے جتنے بھی یہاں آئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما پریشانیاں بیماریاں تکلیفیں دور فرما غم کو دور فرما مسائل کو حل فرما مشکلیں دور فرما اے اللہ مریضوں کو شفا دے دے بے گھروں کو گھر دے بے دروں کو در دے بے سہاروں کو سہارا عطا غربت اور تنگ دستی میں ڈٹے ہوئے پریشان لوگوں کے ساتھ عافیت کا فضل کا عطا کا شفقت رحم کا رحمت کا معاملہ فرما بس کرم کر دے 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 مولا کرم کر دے تیرے کرم سے سارے کام ہوں گے اللہ تیرے کرم سے سارے کام ہوں گے تیری کرم سے کلمہ نصیب ہوگا تیرے کرم سے قبر ایمان والی ملے گی اور تیرے ہی کرم سے جنت نصیب ملے گی مولا کرم کر دے اللہ رحم کر دے ہماری دائیں بائیں سے حفاظت فرما کفایت فرما کفالت فرما لائن مخلصین کی برکت سے امت کے لیے ایمان کے عافیت کی ہدایت کے فیصلے فرما الہی جتنے بھی یہودی ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں اور جن مذاہب میں ہیں ان سب کو ایمان والی دولت عطا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا اللہ ہمارے کچہریوں کی ہمارے ایوانوں کی ہماری گھروں کی بازاروں کی حفاظت فرما کفایت فرما اللہ ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ان کے سب غلاموں کی حفاظت فرما اللہ غریبوں کی حفاظت فرما امیروں کی حفاظت فرما الہی الہی تو ہم سب کی کفایت فرما کفالت فرما حفاظت فرما اور مدد فرما بس جو عطا تیرے خزانے میں سب سے اچھی ہے وہ عطا فرما اور تیرے خزانے میں سب سے بہتر جو نعمت ہے وہ عطا فرما اور ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک اپنے مراقبی کی کیفیت لکھ کے ضرور دیا کریں